बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری۔ اور سامعین، آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آپ کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور نشریات کے آخر میں حسب معمول آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ یورپ کو چاہیے کہ ایٹمی معاہدے کی مکمل پابندی اور معاہدے کے تعلق سے اپنی بے عملی کو ختم کرے۔ ایران کے وزیر دفاع نے اسرائیلی دھمکیوں کو اس کی کمزوری کی علامت قرار دیا ہے۔ پاکستان میں بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کی تحریک اعتماد کو ان کے خوف کی علامت قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ایک اور کسان نے اتوار کو خودکشی کر لی ہے۔ اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے غزہ کے جنوب میں فلسطینیوں کی ایک کشتی پر مارٹر گولے سے حملہ کر کے 3 فلسطینی ماہی گیروں کو شہید کر دیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ یورپ کو چاہیے کہ ایٹمی معاہدے کی مکمل پابندی اور معاہدے کے تعلق سے اپنی بے عملی کو ختم کرے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اتوار کے روز تہران میں آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سائمن کووینی سے ملاقات میں کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو چاہیے کہ قرارداد نمبر 2231 کی خلاف ورزی کرنے پر امریکہ کی سابق حکومت کے سلسلے میں کوئی مناسب اقدام کرے۔ انہوں نے ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں، نیز تہران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسیوں کی شکست و ناکامی اور اس شکست کے بارے میں امریکہ کی نئی حکومت کے اعتراف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کثیر جانبہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کو فعال کیے جانے کا دار و مدار امریکی پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے کے رکن تمام ملکوں کی جانب سے اپنے وعدوں پر مکمل طور سے عمل کیے جانے پر ہے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ انقلابی فکر کے ذریعے ایرانی نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی کی چوٹیاں سر کر لیں گے۔ تہران میں امریکہ کے سابق سفارتخانے میں سوریا کے نام سے جاری ایک نمائش سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ہر سماج کی بنیادیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے سائے میں رکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی رضاکار فورس بسیج کا مقصد یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے کو اس راہ کے علم بردار کی حیثیت سے طے کیا جائے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان طلبہ اور ایرانی ماہرین کی صلاحیتوں کو نکھار کر انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی قومی تحریک کے لیے آمادہ کیا جائے جو ملک کے شایان شان ہو۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دیگر ملکوں سے مقابلے کے میدان میں اترنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، اور عنقریب ایرانی نوجوانوں کے عزم کے سائے میں یہ عظیم مقصد حاصل کر لیا جائے گا۔ ایران کے وزیر دفاع نے اسرائیلی دھمکیوں کو اس کی کمزوری کی علامت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اس نے زیادہ حماقت کی تو تل ابیب اور حیفا کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ خطے میں کوئی بھی اسرائیل کا وجود نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے اپنے ارد گرد دیوار کھینچ رکھی ہے، البتہ اپنی کمزوری اور زوال کو چھپانے کے لیے گاہے بگاہے ایران کو دھمکیاں دیتی رہتی ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے اسرائیل کی حالیہ دھمکی کے بارے میں کہا کہ صہیونی حکومت کے کرتا دھرتا اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات ایران کے خلاف اپنے بے بنیاد الزامات کو دہراتے ہیں اور اپنے زوم ناقص میں عظیم مملکت ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ پاکستان میں بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کی تحریک اعتماد کو ان کے خوف کی علامت قرار دیا ہے۔ لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز سے ملاقات کے بعد اتوار کے روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وزیراعظم کا ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینا ان کے خوف کی علامت ہے۔ انہوں نے ایوان میں ہونے والی ووٹنگ میں دھاندلی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اعتماد کے لیے ووٹنگ میں جو نمبر دکھائے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں، کیونکہ اتنے ارکان بقول ان کے ایوان میں موجود نہیں تھے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اب عدم اعتماد کا فیصلہ عمران خان نہیں کریں گے بلکہ اپوزیشن کرے گی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ نے ضلع بھر میں ایک مہینے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان خالد اقبال خٹک کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ضلع میں ایک مہینے کے لیے ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی وزیرستان میں کالے شیشے والی گاڑیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ جنوبی وزیرستان میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ایک اور کسان نے اتوار کو خودکشی کر لی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہریانہ کے حصار ضلع کے رہنے والے 49 سالہ کسان نے دہلی سے ملحقہ ٹیکری بارڈر پر نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خودکشی کر لی۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ راجبیر نامی کسان نے زرعی قوانین کے خلاف یہ اقدام احتجاج کے طور پر اٹھایا کیا اور اس نے ایک درخت پر لٹک کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنے والے کسان نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں لکھا ہے کہ میری خودکشی کے ذمہ دار 3 زرعی قوانین ہیں۔ کسان نے جس درخت پر خودکشی کی ہے وہ دھرنے کے مقام سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے۔ حکومت افغانستان نے تاکید کی ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات افغانستان میں مستقل امن و استحکام کی ضمانت فراہم نہیں کر سکتے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے اتوار کے روز کابل میں امن و استحکام کانفرنس سے اپنے خطاب میں کہا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات اشرف غنی کی حکومت اور طالبان کے درمیان ایک نئی شکل وجود میں آنے کا باعث بن سکتے ہیں تاکہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ حمداللہ محب نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے حقائق پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جنگ صرف اندرون ملک پہلوؤں کی حامل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بڑے عوامل کار فرما ہیں، اور اگر صرف داخلی عوامل کار فرما ہوتے تو یقیناً جنگ اتنے عرصے تک جاری نہیں رہ سکتی تھی۔ چین نے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے ایران کے خلاف اپنی ظالمانہ پابندیاں ختم کرنی ہوں گی۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے اتوار کے روز کہا کہ امریکہ اگر ایٹمی معاہدے میں واپسی چاہتا ہے تو اسے ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں ختم کرنی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کی، نیز ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیاں عائد کر کے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جس سے مغربی ایشیا کے حالات اور زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے غزہ کے جنوب میں فلسطینیوں کی ایک کشتی پر مارٹر گولے سے حملہ کر کے 3 فلسطینی ماہی گیروں کو شہید کر دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے درندہ صفت فوجیوں نے اتوار کے روز خان یونس کے قریب فلسطینی ماہی گیروں کی ایک کشتی کو اپنے وحشیانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ صہیونی حکومت کی بحریہ نے بارہا غزہ کے فلسطینی ماہی گیروں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، جس میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ایک تحقیقی مرکز کائسر فاؤنڈیشن نے ملک میں کورونا ویکسین کی تقسیم میں نسلی امتیاز برتے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ سی این این کی ایک رپورٹ کے مطابق کائسر فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسینیشن کے عمل میں سیاہ فاموں اور دوسرے نسلی گروپوں پر کم توجہ دی جا رہی ہے۔ سفید فاموں کے مقابلے میں کورونا ویکسین حاصل کرنے والے دیگر لوگوں کا تناسب انتہائی کم ہے۔ کائسر فاؤنڈیشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک استعمال ہونے والی تقریباً 59% ویکسین سفید فاموں کو لگائی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزوار۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا وہ پاکستان میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے رہے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ دنوں پارلیمنٹ سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، جس کے بعد حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان کشمکش ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں کل 342 اراکین میں سے 178 نے وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیا، اور ان میں وہ ارکان بھی شامل تھے جنہوں نے سینٹ کے انتخاب میں اپوزیشن کے امیدوار کو ووٹ دیا تھا۔ اسلام آباد سے سینٹ کے نشست پر پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں شکست کے بعد صدر آصف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا تھا، اور تاکہ وزیر اعظم عمران خان ایوان سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں۔ اس بے اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے وزیر اعظم کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے طلب کیے جانے والے اجلاس کا یکسر بائیکاٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اجلاس آئین کے منافی ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کی تحریک اعتماد کو ان کے خوف کی علامت قرار دیا ہے۔ ایوان میں ہونے والی ووٹنگ کے بارے میں انہوں نے دھاندلی کا دعویٰ کیا ہے اور لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز سے ان کی ملاقات تھی اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اعتماد کے لیے جو نمبر پارلیمنٹ میں دکھائے گئے ہیں بقول ان کے اتنے ارکان پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اب اعتماد کا فیصلہ عمران خان نہیں بلکہ بقول ان کے اپوزیشن کرے گی۔ اسی دوران پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا تو اعتراف کیا ہے کہ ہم نے سینٹ کے انتخابات کو ہلکا لیا، جبکہ بقول ان کے سابق صدر آصف علی زرداری بڑا گیم کھیل گئے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ انتخابات میں ٹکٹ نہیں بلکہ نقد رقم چلی ہے جو 10 کروڑ سے کہیں زیادہ تھی اور تقریباً 20 لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ رقم سینٹ کے انتخاب کے لیے ادا کی گئی ہے۔ البتہ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سینٹ کے موجودہ چیئرمین صادق سنجرانی دوبارہ اسی نشست پر براجمان رہیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ بہرحال اب پاکستان میں تقریباً جو صورتحال ہے وہ واضح ہو چکی ہے اس حوالے سے اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تعطل بدستور برقرار اور سب کی نگاہیں اب سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات پر ہیں کہ جو 12 مارچ کو متوقع ہیں اور اس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر سینٹ کے انتخابات کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب غلام عباس حیدری صاحب۔ حیدری صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام۔
غلام عباس حیدری صاحب، پاکستان میں جو یہ صورتحال پیش آئی، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کافی عرصے سے ایک تعطل دکھائی دے رہا ہے اور وہ تعطل مختلف وجوہات کی بنا پر، جس کے نتیجے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ پاکستان کی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہونا چاہیے وہ دکھائی نہیں دے رہی، وجوہات کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم، یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا۔
جی،
ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن میں جو بھی جماعت ہو، جس طرح عمران خان اپوزیشن میں ان کی جماعت تھی تحریک انصاف، انہوں نے لانگ مارچ کی، دھرنے دیے اسلام آباد میں، اور اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ دو ماضی کی اہم جماعتیں، کیونکہ اس وقت اس عمران خان کی جماعت جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی ابھر کر سامنے آئی ہے، لیکن ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دو بڑی جماعتیں تھیں، ایک مرتبہ اس کی حکومت بنتی تھی تو دوسری مرتبہ دوسری جماعت کی۔
صحیح ہے،
لیکن اب آپ دیکھیں کہ بھئی جب یوسف رضا گیلانی کی حکومت تھی، نواز شریف نے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے جو وہ تھے یوسف رضا گیلانی،
جی
ان کی حکومت کو انہوں نے برطرف کر دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 2-3 دن پہلے سینٹ کے انتخابات میں نون لیگ والوں نے کسے ووٹ دیا؟ یوسف رضا گیلانی کو۔
ٹھیک
ہے، حالات پاکستان کے ایسے ہی ہیں، بالخصوص سیاسی حالات۔ اگر آج آپ یہ کہیں کہ آج کی جو جماعت ہے کل وہ حکومت میں ہوگی، جس طرح پیپلز پارٹی تھی مسلم لیگ نون کے ان کے خلاف تھی، وہ جماعت آئی تو وہ جماعت اس کے خلاف ہو گئی، تو یہ سلسلہ پاکستان میں جاری ہے۔ البتہ ہونا نہیں چاہیے، جمہوریت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ بہرحال جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صاف اور شفاف انتخابات کا جو مطالبہ کرتے ہیں، اسی طرح آپ بالکل صاف پالیسی لے کر اپنی حکومت بنائیں یا عوام کو کم از کم وہ منشور دیں جو آپ انتخابات میں اس کا نعرہ لگاتے ہیں۔ انتخابی نعرے کچھ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب حکومت بنتی ہے تو اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ بات جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا جو سوال سکے کیوں آخر اس قسم کی جو ہے وہ سیاسی ہلچل پاکستان میں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اس کی میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو جماعتیں ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے ساتھ رابطہ برقرار رکھا جائے اور حکومت کو ناکام کیا جائے۔ اس لیے اگر حکومت کامیاب ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگلے جو انتخابات ہوں گے اس میں بھی اسی جماعت کو ووٹ ملے گی، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے حکومت ناکام ہو۔ اور ہم نے دیکھا کہ بہت مشکل سے پاکستان میں کوئی بھی جمہوری حکومت اپنی جو 5 سالہ مدت ہے وہ پوری کر سکی ہے۔ بہت سے جو حکومتیں تھیں وہ جو ہے 2 سال 1.5 سال 2.5 سال کے اندر جو ہے ان کی حکومتیں چلی گئیں، یا تو فوج نے قبضہ کیا یا دوبارہ انتخابات ہوئے۔
یہ تو ساری صورتحال اب تک کی ہو گئی۔ غلام بھائی صدری، یہ بتائیے کہ اب ظاہر ہے کہ تب سب کی نگاہیں اس وقت سینٹ کے انتخاب کی طرف ہیں، سینٹ کا انتخاب، یعنی سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب، سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے پاکستان کی سیاست میں تبدیلی کے حوالے سے؟
دیکھیں ایوان بالا ہے سینٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھائی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور بہت سے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین میں کے جو انتخابات ہوں گے، جو شخص بے عنوان سینیٹر یعنی چیئرمین سینٹ بنے گا، اس کے کافی اثرات حکومت پر پڑیں گے اور اپوزیشن پر بھی. اگر عمران خان کی حکومت صادق سنجرانی کو سینٹ کے انتخابات میں چیئرمین بنانے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کے لیے جو حالات سازگار ہوں گے، اگر بالکل اس کے برعکس اگر یوسف رضا گیلانی جو کہ ممکنہ طور پر اپوزیشن کے امیدوار ہیں سینٹ کے چیئرمین کے لیے، اگر اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کرانے میں، تو اس کے بعد حکومت کے لیے کافی مسائل و مشکلات پیدا ہوں گے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے انتخابات میں جب جو عبدالحفیظ شیخ تھے وہ ناکام ہوئے، حالانکہ اسلام آباد کی دو سیٹوں پر ایک پی ٹی آئی وہ سیٹ جیت گئی، دوسرے پہ ناکامی
لیکن جنرل سیٹ جو تھی،
لیکن اہمیت اس سیٹ کی تھی کیونکہ یوسف رضا گیلانی ممکنہ طور پر سینٹ کے چیئرمین کے لیے امیدوار تھے. اس کے بعد جو ہے حکومت کے لیے مسائل مشکلات پیدا ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خود سے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عمران خان نے یعنی وزیر اعظم نے خود کہا کہ میں دوبارہ اعتماد کا ووٹ لوں گا. آج تک پاکستان تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اس سے پہلے اپوزیشن کی جماعتیں وہ آ کر جو تحریک عدم اعتماد پیش کرتے تھے اس پر ووٹنگ ہوتی تھی، لیکن عمران خان نے خود کہا کہ بھئی میں تحریک اعتماد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. اس کی میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان نے کہا یا سوچا ہوگا کہ اگر اب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہ لیں تو ہو سکتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے جو انتخابات ہوں گے اس میں بھی جو ہے شاید اسے شکست کا سامنا کرنا پڑے. لیکن انہوں نے بہت اچھی پالیسی اپنائی کہ اعتماد کا ووٹ لیا، اور اس کے بعد سے میرے خیال میں اس وقت جو ہے اگر انتخابات جو 12 مارچ کو ہونے والے ہیں اس میں کانٹے کا مقابلہ ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بھی ہے کہ جس طرح صادق سنجرانی صاحب جو سینٹ کے انتخابات 3 سال سے چیئرمین سینٹ ہیں، اس میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں
ان کی اکثریت
تھی، لیکن صادق سنجرانی صاحب جو ہے اس میں جیت گئے تھے.
تو یہ اس میں تو آصف علی زرداری صاحب نے انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ پھر عمران خان صاحب اور آصف علی زرداری کے درمیان کوئی کانٹیکٹ، کوئی رابطہ اس طرح کا متوقع ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اپوزیشن اپنے موقف پر ڈٹی رہے گی کہ اسے یوسف رضا گیلانی ہی کو چیئرمین بنانا ہے؟
دیکھیں پی ٹی ایم میرے خیال میں اس طرح مضبوط اپوزیشن نہیں ہے، ہر جماعت کے اپنے اپنے مفادات ہیں. دیکھیں آپ ایک طرف جمعیت علماء اسلام ہے، ایک طرف نون لیگ ہے، ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی، یہ 3 جماعتیں جو مین
بڑی جماعتیں.
لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایک پیج پر کھڑے نہیں ہے. صرف ان کی جو ہے ایک بات مشترک ہے کہ حکومت کو کسی طریقے سے گھر بھیج دیا جائے، اس بات پہ یہ متفق ہے، لیکن اور کسی اس میں یہ لوگ متفق نہیں ہے. تو اس قسم کی صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ سینٹ کے جو چیئرمین بنیں گے اس وقت جو بھی ہو جائے اس کے لیے واقعی کانٹے کا مقابلہ ہوگا. آپ
دیکھیں اگر ہم سینٹ کی سیٹوں کی بات کریں تو 43 نشستیں اس وقت جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، یعنی حکومت کے پاس 43 نشستیں.
53
جو ہیں وہ سینیٹرز اپوزیشن کے پاس ہیں.
جی ہاں
اپوزیشن کے پاس 53 ہیں. ان کے پاس 26 تحریک انصاف کی ہیں، 12 بلوچستان عوامی پارٹی کی ہیں، 3 موومنٹ کی ہیں، اور مسلم لیگ قاف کے پاس 1 سیٹ ہے جبکہ ایک آزاد امیدوار ان کے ساتھ ہے. تو یہ تقریباً
47
سیٹس بنتی ہیں. اور جبکہ اپوزیشن کے پاس تو پہلے بھی جو ہے نمبرز جو ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو زیادہ ہے، 53 نمبرز ان کے پاس ہیں.
جی
آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امکان ہے کہ جو کچھ سینٹ کے انتخابات میں ہوا وہ سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب میں بھی ہو سکتا ہے؟
میں نے یہی آپ سے کہا تھا جس طرح آپ نے آصف زرداری کا نام لیا، کیونکہ آصف زرداری مشہور ہے ان کابوں میں جوڑ توڑ کی سیاست میں. اس طرف آصف زرداری ہے اور اس طرف جو ہے وزیر دفاع پرویز خٹک ہیں. جہانگیر ترین تو اس وقت بہت دور ہے جو سیاسی حالات سے، اپنی ان جماعت کے حوالے سے ان میں کچھ اختلافات پائے گئے اسی چینی شوگر مل کے حوالے سے. تو اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ سینٹ کے جو انتخابات ہوئے تھے ابھی جو اس میں حکومتی پوزیشن وہ مضبوط تھی، یعنی یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ انہیں تقریباً کوئی 6 ووٹوں سے کامیابی ملی، 5-6 ووٹوں سے. لیکن آپ دیکھیں کہ 7 ووٹ مسترد ہوئے، یہ بہت اہم بات ہے، 7 ووٹ مسترد ہوئے. دیکھیں چیئرمین سینٹ کے انتخابات سے پہلے جو ہے حکومتی جماعت اور اسی طرح اپوزیشن جماعت انہوں نے اپنے اراکین کو بریفنگ دی کہ آپ کس طریقے سے ووٹ کاسٹ کریں گے، لیکن اس کے باوجود سات ووٹ جو ہے وہ مسترد ہوئے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح سینٹ کے انتخابات میں آپ جو کچھ بھی کہیں, لابی کہیں, جو اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی پیسے خرچ ہوئے, جوڑ توڑ ہوئے, سینٹ کے چیئرمین انتخابات میں اس سے بڑھ کر جو ہے چانسز ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا اقدام ہو جو جمہوریت کے خلاف ہو. لیکن بہرحال اپوزیشن کی بھی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کامیابی حاصل کرے, اور حکومت کی بھی کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے کامیابی حاصل کرے اور چیئرمین سینٹ انہی کی جماعت سے ہو. اسے 6 رنز کی ضرورت ہے.
غلام عباس حیدری آپ کا, ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے.
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. صبح امید,
عزیز سامعین محمد والے محمد پر درود و سلام. آپ سامعین کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, انسان کا قلب وحشی ہوتا ہے, جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کی طرف جھک جاتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. آگاہ اور ماہر والدین وہ ہیں جو نہایت سلیقے سے اپنی محبت اپنے بچوں تک پہنچاتے ہیں, انہیں اپنی محبت کا احساس دلاتے ہیں. جب بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ ان کے والدین ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی بھلائی چاہتے ہیں, ان کے مستقبل کو سنوارنا اور ان کی ترقی و کامیابی کے لیے کوشاں ہیں تو وہ بھی اپنے والدین سے محبت کریں گے، ان کی تربیتی باتوں کو غور سے سنیں گے اور پھر ان پر عمل کریں گے۔ محبت کی روش اس وقت مفید و مؤثر واقع ہو سکتی ہے جب انسان حد اعتدال سے خارج نہ ہو اور افراط و تفریط تک نہ پہنچے، جبکہ عدم توجہ اور محبت کی کمی بچوں کو غلط راہ کی طرف موڑ سکتی ہے۔ ایسی محبت جو بچوں کے رشد و ارتقاء کا سبب بن سکے، وہ محبت ہے جس میں اعتدال و واقعیت ہو اور جو بناوٹ و تصنوں سے آری اور ان کی عمر و حالات سے مناسبت رکھتی ہو۔ جس طرح گزشتہ زمانوں میں بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کے بہت سے غلط اصول و ضوابط، جیسے ان سے تحقیر آمیز سلوک کرنا، انہیں سخت کاموں کے لیے مجبور کرنا، برا بھلا کہنا، گالی دینا، ان کی شخصیت کو درک نہ کرنا، جس کا نتیجہ تندخوئی و اضطراب، بدبینی، کینہ توزی اور برائیوں کے ارتکاب کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ لیکن عصر حاضر میں علم و ٹیکنالوجی کی ترقی اور علم النفس وغیرہ کی تحقیقات کے منظر عام پر آنے سے، جس کے تحت بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کی روش میں یہ صحیح کی جاتی ہے کہ ان سے محبت آمیز سلوک ہو، تاکہ ان کے ذہنوں میں گزشتہ زمانوں کی برائیوں کا تصور نہ آ سکے، مگر والدین کے افراد اور بے جا لاڈ و پیار سے اس طرح کی دوسری نازیبہ باتیں بچوں میں جنم لینے لگتی ہیں، جو ان کی غلط تربیتی روش کا نتیجہ ہے اور جس کے نتیجے میں بے جا توقع، خود پرست، کمزور اور جلد ناراض ہو جانے والے بچے وجود میں آتے ہیں، جو زندگی میں پیش آنے والی ذرا سی سختی و مشکلات اور تنگی میں مایوسی، کینہ توزی، ذہنی و روحانی امراض اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور تعلیمی و تربیتی اور معاشرتی زندگی میں شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو دل کی گہرائیوں سے چاہیں، مگر کھلی آنکھوں کے ساتھ ان کی برائیوں پر بھی نظر رکھیں اور نہایت ہوشیاری سے ان کی اصلاح کریں۔ بے شک جنسی خواہشات اور شہوات فطری ہیں، محبت و عشق فطری ہے، مگر اس کے مقابلے میں ہمارا رد عمل اور ہوشیار رہنا بھی ضروری ہے۔ بچوں کی جائز و ناجائز باتوں پر بغیر قید و شرط کے ہاں کہنا صحیح نہیں ہے۔ محبت کرنے کے بجائے ڈانٹنے ڈپٹنے سے نہ صرف یہ کہ نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا، بلکہ ان کی شخصیت پر ایسا منفی اثر پڑے گا جس کا ازالہ ناممکن ہوگا۔ بچوں سے مہر و محبت میں عدالت و مساوات کا خیال رکھنا چاہیے۔ سامعین، والدین کو چاہیے کہ بچوں سے محبت میں کسی طرح کی تبعیض اور فرق کے قائل نہ ہوں، اس لیے کہ یہ کام نہ چاہتے ہوئے بھی سبب بنے گا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے احترام کے قائل نہ ہوں گے اور گھر کے بہترین و خوشگوار ماحول سے دور ہو جائیں گے۔ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں بچوں میں عدالت اور مساوات کی رعایت ہمیشہ رہی ہے، خاص طور پر وہ بچوں سے محبت میں فرق کے قائل نہ تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب سے محو گفتگو تھے کہ ایک بچہ بزم میں وارد ہوا اور اپنے باپ کی طرف بڑھا جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ باپ نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے دائنے زانوں پر بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی وارد ہوئی اور باپ کے قریب گئی۔ باپ نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے دوسرے سلوک کو ملاحظہ کیا تو فرمایا، تم نے اسے اپنے دوسرے زانوں پر کیوں نہیں بٹھایا؟ تو اس شخص نے بچی کو اپنے دوسرے زانوں پر بٹھا لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کے درمیان عدالت سے پیش آؤ، جس طرح تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات و برابری کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ لہذا بچوں کے درمیان عدالت و مساوات کے ساتھ پیش آنا تربیت کے مہم نکات میں سے ایک ہے، جس کی رعایت نہ کرنے سے برے آثار و نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ بچوں سے محبت کے بہت سے آثار و فوائد ہیں، جیسے محبت شادابی و نشاط کا سبب ہے، لہذا جو والدین اپنے بچوں سے زیادہ محبت کریں گے وہ انہیں زیادہ خوش اور مطمئن رہنے میں مدد کریں گے۔ بچے اس روش سے یہ سیکھتے ہیں کہ دوسروں سے کیسے محبت کی جائے۔ جو بچے محبت سے محروم رہتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ جسمی اور روحی اور روانی اعتبار سے مشکلوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ دوسروں سے محبت آمیز سلوک میں بھی الجھنوں سے دوچار ہو جاتے ہیں اور بہتر و مناسب سلوک سے معذور ہو جاتے ہیں۔ محبت سے بچوں میں اعتماد نفس پیدا ہوتا ہے۔ جن بچوں میں اعتماد نفس پایا جاتا ہے وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے دوسروں کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ اپنی بلند ہمت اور مضبوط ارادے کے ساتھ وارد عمل ہو جاتے ہیں، اور جب تک ہدف اور مقصد تک نہیں پہنچ جاتے اپنی سعی و کوشش جاری رکھتے ہیں۔ محبت سے اولاد کی توجہ حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اولاد والدین پر اعتماد اور اطمینان کر کے ان کی مطیع و فرما بردار بن جاتی ہے۔ اس روش سے بچوں کی تربیت کا زمینہ فراہم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان، خاص طور پر بچے اور نوجوان، محبت میں کشش محسوس کرتے ہیں اور خود سے محبت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ ایک سامع کا خط۔ محترم فیروز علی صاحب میرپور خاص سندھ پاکستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی شام کی نشریات سننے کا موقع اکثر مل جاتا ہے، لیکن صبح اور رات کی نشریات نہیں سن پاتا۔ پرانا سامع ہوں اور مختلف ریڈیو اسٹیشنوں کی نشریات سنتا ہوں، لیکن جو لطف ریڈیو تہران کی نشریات سننے میں آتا ہے وہ کسی اور میں نہیں آتا۔ آپ کی نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگراموں کے علاوہ عام معلومات میں اضافے کے پروگرام بھی شامل رہتے ہیں۔ مجھے آپ کے اکثر پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں اور میں آپ کا پروگرام یعنی صبح امید نہایت شوق سے سنتا ہوں، اور جب کبھی یہ پروگرام آواز میں خرابی کے سبب نہیں سن پاتا تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ پروگرام ضرور سنتا ہوں۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا خلوص بھرا سلام۔ محترم فیروز علی کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک باسر شخص رہا کرتا تھا، جو اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شہر میں کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا تھا، لوگ بھی بیچارے اس کے مقام و منصب کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اعتراض کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن پردیسی درویش اس شہر میں کہیں سے آ نکلا۔ درویش بیچارے کو تو اس نابکار شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور درویش بھی ایسا جس نے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ ایک دن قسمت کے مارے اس درویش کا اور اس نابکار شخص کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حالات سے بے خبر یہ درویش شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نابکار شخص کی نظر درویش پر پڑی۔ درویش کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اسے اذیت دینے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اس شہر میں کوئی بھی میرے شر سے محفوظ نہ رہے، سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ خوف کے مارے لرزنا چاہیے۔ اس موذی شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کے سر پر دے مارا۔ درویش کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے خون آلود سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، اور ایک صاحب بولے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلتے بنو ورنہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے درویش کو ایک طرف لے جا کر اس نابکار کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ درویش بھی سمجھ گیا کہ چپ سادھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور اسے چلتے ہی بنی۔ لیکن اس نے چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا جو اس نابکار شخص نے مارا تھا۔ اس موذی شخص نے تعجب سے پوچھا، یہ پتھر تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ درویش نے کہا، وہ پتھر جو کسی درویش کا سر پھاڑ سکتا ہے اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، شاید کسی دن کام آ جائے۔ اس بدماش شخص نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ درویش بھی کیسا احمق ہے، یہ پتھر اس کے بھلا کیا کام آئے گا۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جی ہاں، دن رات ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اس ظالم شخص کے ظلم و ستم کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کام کر دیا جو اسے پسند نہیں آیا، اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس شخص کو کنویں میں قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس تاریک کنویں میں اپنے اعمال کے سزا بھگت رہا تھا۔ ہر روز اس کے لیے کچھ کھانا اور پانی ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں ڈال دیا جاتا، اور وہ اپنے گھر والوں سے دور اس کنویں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر والے بھی خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے ہی سہی اس شخص کی اذیتوں سے نجات ملی، اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی اس کنویں سے باہر نہ آ پائے۔ ایک دن وہ بدماش اور موذی شخص اس تاریک کنویں کے تہخانے میں بیٹھا اپنے کرتوتوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا۔ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے کنویں کی تاریکی میں ہاتھ چلائے اور پتھر کو تلاش کرنے لگا، اور پھر سر اوپر اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا، میرے سر پر یہ پتھر کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ اوپر سے کسی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بیچارہ درویش ہوں جس نے پوری عمر کسی چونٹی کو اذیت نہیں دی۔ اس موذی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب تو نے کسی چونٹی کو بھی کبھی اذیت نہیں دی تو پھر میرے سر پر یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میرے سر پر مارا تھا۔ اس شخص نے پھر تعجب سے پوچھا، کیسا پتھر؟ کون سا پتھر؟ مجھے تو یاد نہیں۔ درویش نے کہا، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے یہ پتھر میرے سر پر مارا تھا اور میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ جس وقت تو نے پوچھا تھا کہ اسے جیب میں کیوں رکھ لیا، تو میں نے کہا تھا کہ وہ پتھر جو کسی بے آزار درویش کا سر پھاڑ دے اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب تجھے یاد آیا؟ تب اس آدمی نے کہا، ہاں یاد آیا، بالکل یاد آ گیا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ درویش نے کہا، مجھے تیرے مقام و منصب کا خوف تھا، لیکن اب تجھے اس کنویں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھ سے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی آج کے دن کی دعا۔ اور آج کے دن کی دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی، لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام ماضی میں 18 اسفند 24 رجب اور 8 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس رجب سن 339 ہجری قمری کو مشہور ایرانی فلسفی، ریاضیدان اور سائنسدان ابو نصر محمد فارابی کا انتقال ہوا۔ وہ 269 ہجری قمری میں موجودہ افغانستان کے جنوبی علاقے فاراب کے نزدیک پیدا ہوئے۔ محمد فارابی ابتدائی تعلیم کے بعد تعلیم کی تکمیل کے لیے بغداد چلے گئے اور منطق اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنی ذہانت اور محنت سے اپنے زمانے کے اکثر علوم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن فلسفے پر ان کی توجہ زیادہ تھی۔ اس عظیم فلسفی نے مختلف فلسفیوں، خاص طور سے ارسطو اور افلاطون کے نظریات کو برعکس ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ان کا خیال تھا کہ فلسفے کا صرف ایک ہی اصول ہے۔ انہوں نے ریاضی کے موضوع پر بھی بہت تحقیقات اور ایجادات کی ہیں اور اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ محمد فارابی کا دمشق میں انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ چوبیس رجب سن 7 ہجری قمری کو جنگ خیبر میں لشکر اسلام نے لشکر یہود کو شکست دی اور قلعہ خیبر کو فتح کر لیا۔ یہودیوں نے مدینے کے شمال میں واقع خیبر میں 7 مضبوط قلعے بنائے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ سن 7 ہجری قمری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کی بشارت دی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد مسلمان چند قلعوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن لشکر اسلام 2 مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہ اسلام کے کمانڈروں کے اجتماع میں فرمایا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، خدا اسی کے ذریعے اس قلعے کو فتح کرائے گا۔ اگلے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو لشکر اسلام کا سردار مقرر کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے شجاعت اور دلیری کے ساتھ جنگ کی اور قلعہ خیبر کو فتح کر لیا۔ چوبیس رجب سن 1212 ہجری قمری کو عظیم اسلامی عالم و عارف علامہ سید محمد مہدی بحر العروم نے وفات پائی۔ وہ سن 1155 ہجری قمری میں عراق کے مقدس شہر کربلا میں پیدا ہوئے۔ علامہ بحر العلوم جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور اس کے بعد حوزہ علم یا نجف چلے گئے۔ نجف پہنچنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کو دینی مرجعیت حاصل ہو گئی اور حوزہ علم یا نجف کے سربراہ منتخب ہوئے۔ علامہ بحر العلوم کو رفائی اور فلاح و بہبود کے کام کرنے کی وجہ سے لوگوں میں بہت عزت اور مقبولیت حاصل تھی۔ سید بحر العلوم نے 7 سال مشہد میں اور 2 سال حجاز میں قیام کیا، جہاں انہوں نے گران قدر خدمات انجام دی، اور انہیں کی بدولت مکے کے امام جمعہ نے شیعہ مذہب اختیار کیا۔ علامہ بحر العلوم نے گران قدر کتابیں بھی لکھیں اور ممتاز شاگردوں کی تربیت بھی کی۔ آٹھ مارچ سن 1875 عیسوی کو اردو کے ایک نامور مرثیہ گو شاعر مرزا سلامت علی دبیر کی وفات ہوئی۔ وہ 29 اگست 1803 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ میں فارسی اور عربی علوم میں مہارت حاصل کی۔ بچپن سے ہی مدح اہل بیت کا شوق تھا۔ کم عمری سے مرثیہ گوئی کا آغاز کیا اور عمر کے 60 برس مرثیہ گوئی میں بسر کیے۔ ان کے کلام کا خاص جوہر زور بیان، شوکت الفاظ، بلندی خیال، ایجاد مضامین اور ثنائے و بدائے کا استعمال ہے۔ عربی جملوں کی تضمین اور مضامین تازہ ایجاد کرنے میں دبیر بے نظیر ہیں۔ دبیر نے مرثیہ کے فکری معیار کو بلند کیا۔ شاعری میں ان کا تقابل اکثر میر انیس سے کیا جاتا ہے۔ اٹھارہ اسفند سن 1275 ہجری شمسی کو مسلمانوں کے مذہبی رہنما سید جمال الدین اسد آبادی نے وفات پائی۔ سید جمال الدین کو فلسفہ، نجوم اور تاریخ جیسے علوم پر عبور حاصل تھا۔ وہ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی اور روسی زبانیں بھی جانتے تھے۔ سید جمال الدین کو اتحاد بین المسلمین اور اسلامی ممالک میں سامراج مخالف تحریکوں کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی جوانی سے اسلامی سرزمینوں کا سفر کرنا شروع کیا اور ہمیشہ اسلامی قوموں کو متحد کرنے میں لگے رہے۔ انہوں نے عروۃ الوثقی کو پیرس میں اور لندن میں ضیاء الخافقین اخباروں کو شائع کر کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، جس کے باعث سامراج ان کا سخت مخالف ہو گیا۔ سید جمال الدین کی آرزو دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتحاد اور تمام اسلامی ملکوں کی حقیقی آزادی تھی۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ النسما لم یشارک فی الالهیه ولم یظاهر فی الوحدانیه وانقاد کل عظیم لعظمته فلک الحمد متواترا متسقا و متوالیا مستوسقا و صلواته علی رسوله ابدا و سلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا و اوسطه فلاحا و آخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔